بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سورة النحل کی آیت ہے، آیت نمبر 47. اب میں نے آپ لوگوں نے سنی ہے وہ بھی بارہ، ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارف رحمۃ اللہ علیہ بھی اس آیت کو یعنی پڑھتے تھے، مجھے یاد ہے. ترجمہ یوں ہے کہ جو شخص ہمارے اعمال صالحہ کرے، نیک کام کرے. یہ کلام پاک میں جگہ جگہ آیا ہے عامل صالحا، مراد یہ ہے کہ وہ شخص نیک اعمال ہی کرے گا، برا نہیں کرے گا. من عامل صالحا من ذکر او انثی، وہ عورت ہو یا مرد، مرد ہو یا عورت ہو، کہ جو شخص کوئی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ صاحب ایمان ہو، وہ مؤمن ہو، تو ہم اس کو دنیا میں با لطف زندگی دیں گے. اور کہیں ترجمہ ہے کہ اس کو دنیا میں مزیدار زندگی دیں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور آخرت میں ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر بھی دیں گے. تو اس آیت میں خاص طور سے بہت صراحت یہ ہے کہ جب بندہ نیک کام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس کو مانتا ہے، کام کو اعمال صالحہ انجام، اعمال صالحہ کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، یعنی تو حق تعالیٰ اس کا اتنا بڑا انعام دیں گے کہ آخرت میں تو انعام ہے ہی اور دنیا میں مزیدار زندگی کا وعدہ ہے. حضرت حکیم الامت مولانا شفیع ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہی اس کی فکر بہت تھی، کیونکہ مسلمانوں پر انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے فتنے آ رہے ہیں، بہت ساری مصیبتیں آ رہی ہیں. اس کی وجہ سے ایک کتاب تصنیف فرمائی حکیم الامت مولانا شفیع ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کا نام حیات المسلمین. میں اپنے سب احباب کو کہتا ہوں تاکید کے ساتھ، جس کو میں سے روز آدھا ہی صفحہ سے روز پڑھ لیا کریں، اور اس سے پڑھنے سے جو چیزیں سامنے آئیں کہ اس میں عمل میں کمی ہے یا غلط ہے، اس کو ٹھیک کر لیا کریں. یہ کتاب جو ہے حیات المسلمین حدیث شریف کی کتاب ہے، لیکن منتخب کی گئی، اور اس پہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بہت محنت کی. تو مضامین تو لکھے ہوئے ہیں مختلف روح کے نام سے، اس میں ایک دیواچہ بھی لکھا ہے حکیم الامت مولانا شفیع ثانوی، وہ دیواچہ بھی بہت ہی زیادہ ایسا ہے کہ پڑھنے سے ہدایت ہو، لیکن مشکل زبان میں. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تسہیل کی ہے، یعنی بعض حیات المسلمین کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ دیباچہ حکیم الامت مولانا شفیع ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کا موجود ہے، لیکن ساتھ ہی تسہیل اس کی بھی موجود ہے جو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی. اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ عالم، اعظم پاکستان، انتہائی متقی، انتہائی پرہیزگار لوگوں میں تھے. اس میں سے میں آپ کو کچھ پڑھ کے سناتا ہوں. فرماتے ہیں کہ تاریخ اسلام کے 1000 سال کس آب و تاب اور شان و شوکت اور عروج اور اقبال کے ساتھ گزرے ہیں. یعنی 1000 سال اسلام کی تاریخ کے اتنے روشن ہیں کہ مسلمانوں کو ہر طرف غلبہ تھا, ہر طرف ان کی حکومت تھی. اس میں بہت طویل زمانہ ایسا بھی گزرا ہے اس 1000 سال میں کہ تقریباً پورا عالم یعنی پوری دنیا صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں کے تحت تھا, ان کے قبضے میں تھا, ان کی حکومت میں تھا. تو اس 1000 سال کے دوران میں آپس میں مسلمانوں میں خلفشار اور باہمی اختلاف کے فتنے تو ہوئے, مگر جو ان کا اقتدار تھا بڑا ہوا مجموعی طور پر, اس پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا. یہ فتنے آتے رہے اور چھٹ گئے. کیونکہ مسلمان جو ہیں اس زمانے میں شروع کے 1000 سال کے اسلام کو اہمیت دیتے تھے, اسلام پہ عمل کرتے تھے, اسلام کی باتوں کی بڑی اہمیت تھی. لکھتے ہیں تقریباً 11ویں صدی ہجری میں اور 17ویں صدی عیسوی مسلمانوں کے مسلسل زوال اور انحطاط, اور یہ جو یورپ اور انگریز اور کفار قوموں کے نکلنے اور ان کے عروج کا زمانہ ہو گیا. بس اس وقت سے یعنی 1000 سال تو ایسے گزرے, اور اس کے بعد سے مسلمانوں پر مسلسل فتنوں کا طوفان اور تمام شعبہائے زندگی میں انحطاط ہوا. چاہے وہ شعبہ علمی ہو یا عملی ہو یا اخلاقی ہو یا معاشرتی ہو, سیاسی ہو یا اقتصادی, اور ساری چیزیں رفتہ رفتہ کفار کے پاس چلی, اور انہی کی معاشرت چلتی ہے, انہی کی باتیں پسند کرتے ہیں, وہی انہی کا غلبہ ہو گیا. اس 1000 سال کے دوران کے حالات اور اب کے حالات کو دیکھیں تو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ تو کوئی اور قوم تھی اور یہ کوئی اور قوم ہے. حکیم الامت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیزیں دیکھی کہ مسلمانوں کو مسلسل انحطاط اور زوال اور ان کی حالت خراب ہو رہی ہے. حضرت حکیم الامت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی بڑی فکر تھی. چنانچہ جہاں کہیں مسلمانوں پر کوئی مصیبت آتی یا کسی پریشانی کی خبر آتی تو وہ غم میں گھٹنے لگتے ہیں, جیسے شفیق باپ اپنے بیٹے کے لیے گھٹنے لگتا. چنانچہ اس کی وجہ سے ان کو چین و آرام نہیں تھا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس کتاب میں لکھتے ہیں دیباچی کی تصحیح میں, کہ احقر نے یعنی مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا دیکھا کہ جب کوئی فتنہ مسلمانوں میں چلا جس سے ان کی دینی یا دنیاوی تباہی کا خطرہ تھا, تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا نظام صحت مختل ہو جاتا تھا اور قوام میں ذوف اور اضمحلال نظر آنے لگتا. ایک بار خود فرمایا ایسی فتنے کے دوران کہ مسلمانوں کی موجودہ حالت اور اس کے نتائج کا تصور اگر کھانے سے پہلے آ جاتا ہے تو بھوک اڑ جاتی ہے, اور سونے سے پہلے آ جاتا ہے تو نیند اڑ جاتی ہے. یہ دیکھیے اس زمان کی, یہ 100 سال پہلے کی بات ہے. اب آج کل ہمارا مسلمانوں کا کیا حال, پہلے تو پھر بھی اس زمانے میں غنیمت تھا. تو اس زمانے میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فکر تھی, اس سے یہ کتاب حیات المسلمین لکھی. فرمایا کہ صبح کی نماز میں 20 جمادی الاول 1346 ہجری کی نماز صبح میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے قلب پر وارد ہوا کہ بعض اعمال ایسے ہیں جن کا انتظام کرنے سے مسلمانوں کی یہ مصیبتیں دور ہو سکتی ہیں, کیونکہ ان اعمال کو جہل, جہالت اور افلاس یعنی جو غریبی اور یہ مالی مشکلات ہیں اور تشویش کے دور کرنے میں خاص دخل ہے. اسی لیے اسی وقت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے عزم فرما لیا کہ ایسی کتاب لکھی جائے گی. چنانچہ اس کا بہت اہتمام کیا اور مجموعے کا نام حیات المسلمین رکھا, اس میں ہر جو ایک باب ہے اس کا نام نور رکھا, اور قرآن کریم کی 100 آیتوں سے ثابت فرمایا کہ مسلمانوں کی تمام پریشان حالی اور تباہی خود ان کے اعمال و افعال کے سبب تھے. یہ صحاب بول رہے ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں آج کل؟ مسلمانوں کی پریشانی اور ہماری بدحالی اس کو ہم دوسروں پہ الزام ڈالتے ہیں, دوسرے ملکوں پہ ڈال دیتے ہیں. اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس سے ہیں کہ آج تک جو جو تدبیریں اصلاح حال اور مصیبتوں کو دور کرنے کی گئی وہ سب اسی لیے ناکام رہی کہ مرض کا جو اصل سبب ہے اس کی طرف نظر نہیں ہوئی اور اس کے ازالے کی صحیح فکر نہیں کی گئی. چونکہ اس کے لیے اصل سبب تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل نہیں کرتے. اصل سبب تو یہ ہے, کیونکہ کلام پاک میں وعدہ ہے کہ جو شخص کوئی نیک کام کرے گا, خواہ مرد ہو یا عورت, بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہو, تو ہم اس شخص کو دنیا میں مزیدار زندگی دیں گے اور آخرت میں اس کا اجر دیں گے اور اس کے اچھے کام ہوگا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, غلط ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہم ہیں پریشان, جس گھر میں جائیے وہاں پریشان, اور گناہ ہوتا ہے اس سے. وہ میں اپنے رب کے لیے کہتا ہوں, اپنے لیے کہتا ہوں, دیکھیے غصے سے نحوست آتی ہے. اتنا کثرت سے غصہ کرتے ہیں, اس کا انجام کیا ہوگا؟ گھروں میں نحوست نہیں ہوگی, ہوگی, ہو رہی ہے. پر اب یہ جو حیات المسلمین کتاب ہے اس کو پڑھنا چاہیے. اس کے بارے میں لکھا ہے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس کو لکھتے ہوئے اس کو بہت تعب ہوا اور بعض بعض اس کی چیزیں بار بار لکھتے تھے, بار بار لکھتے تھے, پھر اس کو آسان کرتے تھے کہ عام آدمی سمجھ جائے. تو ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ مجھے اپنی کسی کتاب کے بارے میں یہ گمان نہیں لگی, اس کتاب کے بارے میں فرمایا حیات المسلمین کے بارے میں, کہ مجھے یہ گمان ہے کہ اس کی وجہ سے میں بخش دیا جاؤں. تو یہ جو دیباچہ ہے اس کو پہلے ہم سمجھ لیں. اس دیباچے میں کچھ مضامین ہیں اور وہ کل پانچ ہیں. ایک یہ ہے کہ حقیقی زندگی دنیا اور آخرت میں صرف اللہ تعالی کے فرما برداروں کا حق ہے, حق اور حصہ ہے. مزیدار زندگی, بلکہ زندگی جسے کہیں, وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صرف اور صرف اللہ تعالی کے فرما برداروں کو ملے گی اور کسی کا اس میں حصہ نہیں. خدا کا جو نافرمان ہوگا اور باغی ہوگا وہ حقیقی حیات سے دونوں جگہ محروم رہے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نہ دنیا میں اس کو لطف زندگی ہوگا اور آخرت میں تو خیر آزادی ہوگا. اس بات کو سمجھنا چاہیے. یہ ایک چیز ہے جو اس کے مقدمے میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی, اور اس مضمون کو قرآن کی 100 آیتوں سے ثابت کیا ہے. 100 آیتوں سے. اب بتائیے بھائی, یہ بات تو بہت آسانی سے سمجھ لینے کی ہے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کا کہنا مانیں گے, ان کے احکام کو مانیں گے, تو ہمیں اللہ تعالیٰ انعامات دیں گے. اس میں شک یا شبہ کیا ہے؟ اور جب گناہ کریں گے تو اس کی لعنت آئے گی, اس کی نحوست آئے گی. اور ہر شخص چیختا ہے. اس قدر لوگ بتاتے رہتے ہیں, حالات معلوم ہوتے رہتے ہیں, لوگ لکھتے رہتے ہیں, یہ مصیبت وہ مصیبت, یہ پریشانی وہ پریشانی, یہ جھگڑا یہ فساد, جس کو دیکھیں اور یہ نہیں سمجھتے اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے. تو ایک بات تو یہ بتائیے, جو کہ آیت میں ہے قرآن, جو شخص نیک کام کرے, اعمال صالحہ کرے اور مومن ہو, اس کو تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم تم کو مزیدار زندگی, بالطف زندگی عطا فرمائیں. اور دوسری بات یہ ہے اس میں کہ خدا کے نافرمان اور باغیوں کو جو دنیا کی ظاہری اور چند روزہ حیات میں اسباب و آرائش میں رہتے ہیں, یعنی ان کو اللہ میاں کی طرف سے دنیا میں بہت ساری چیزیں, دولتیں, نعمتیں بظاہر لگتا ہے کہ ملی ہوئی ہیں. آپ دیکھیے گا کفار کو حکومت ملی ہوئی ہے, بہت سے فساق فجار ہیں, گناہ کا کام کرنے والے, ان کو طرح طرح کی دولت ہے, بڑے بڑے گھر ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جس نے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے ایک جگہ موائز میں لکھا ہے کہ فرعون جو تھا کتنا بڑا بدماش تھا، حد و حساب تھا اس کا، اپنے کو خدا کہتا تھا، اور ظالم تھا کتنا، لیکن اس کو ساری عمر میں سر میں درد بھی تو نہیں ہوا، کیسے تھاڑ تھے اس کے بظاہر. تو دوسری بات یہ بتائی ہے کہ اس کا راز کیا ہے، کیا راز ہے اس میں، کہ یہ جو کفار ہیں اور غصاف ہیں ان کو اس قدر دنیا میں ملا ہوا ہے. اور تیسری بات یہ کہی ہے کہ دنیا اور آخرت کی ہر فلاح اور حقیقی اور دائمی راحت اور اطمینان و سکون صرف قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں منحصر ہے، اور اس کو چھوڑ کر دوسری تدبیروں میں لگنا مسلمانوں کے لیے بدبختی اور ناکام. اب جو شخص بھی جہاں ہے، اب مقتدائے دین ہیں جو بھی ہیں، ان کو تو بس ایک تعلیم کرنی چاہیے لوگوں کو کہ بھائی اتباع سنت کرو، گناہ کو چھوڑو، اتباع سنت کرو، گناہ کو چھوڑو، اتباع، یہی ایک طریقہ ہے. تو تیسری بات جو ہے اس حیات المسلمین کے مقدمے میں اس کی تصحیح کر کے لکھی ہے حضرت مفتی مشہوری صاحب رحمۃ اللہ نے، کہ دنیا اور آخرت کی ہر فلاح، ہر فلاح لکھا ہے، اور حقیقی اور دائمی راحت اور اطمینان اور سکون صرف قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں مناسب ہے. اس کو چھوڑ کر دوسری تدبیروں میں لگنا مسلمانوں کے لیے بدبختی اور ناکامی ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. اور چوتھی بات لکھی ہے کہ موجودہ اسلامی برادری کو اس نے تنبیہ کی ہے کہ وہ مصیبتوں سے پریشان ہو کر مختلف تدبیروں کی طرف دوڑتے ہیں، لیکن افسوس کہ جو تدبیر نافع محض ہے اور ہزاروں سال کے تجربے اور مشاہدے سے اس کا نفع یقینی ہے، اس کی طرف نہیں آتے، یعنی قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. تو آج کل بھی ذرا کسی کو پریشانی ہو وہ عامل کے پاس بھاگتے. زد نے لکھا ہے ڈاکٹر بھائی عارف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ شرک کرتے ہیں، اللہ نے شرک کو نہیں مانتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب کوئی تم کو حاجت ہو بڑی وہ پوری نہ ہوتی ہو یا مشکل ہو، دو رکعت نفل پڑھو، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجو، اور اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگو. یہ مسنون طریقہ ہے. یہ کس قسم کے عملیات اور کس قسم کے وظائف میں لگ جاتے ہیں. جو بھی کریں دین کا کام تو بالخصوص اسی طریقے سے کیا جائے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ. نئے نئے طریقے کیوں نکالتے ہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کے ہوتے تھے وظیفہ بتانے والے اور عامل جو ہم عاملوں کے پاس بھاگتے؟ اور پانچویں چیز جو بتائی ہے اس مقدمے میں، پانچ ہی چیزیں ہیں، کہ قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے اعمال کو قومی فلاح اور قومی مصیبتوں کو دور کرنے میں کیا دخل اور تاثیر ہے، اس کی کیا صورت ہے. یہ پانچ چیزیں ہیں. تو اس میں سے پانچوں کے بارے میں کچھ تفصیل ہے، وہ ایک ایک کر کے عرض کرتے ہیں، کچھ آج کچھ انشاءاللہ آئندہ. سب سے پہلے ایک آیت نقل کی ہے کلام پاک کی، اس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص پہلے مردہ تھا اور پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا. وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. جو شخص پہلے مردہ تھا اور ہم نے اس کو زندہ بنا دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے لوگوں پر چلتا پھرتا ہے. یعنی جو شخص مسلمان ہو گیا اور ایمان لے آیا، کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی حالت یہ ہو کہ وہ تاریکیوں میں ہے، اندھیروں میں ہے اور اسے نکل نہیں پاتا؟ یعنی کفار. مسلمان کا تو ایک عجیب شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک نور دیا جاتا ہے، لیکن ہم خود اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور بجائے جس کے کہ وہ جو نور ہے جس سے ہدایت ملتی ہے اسے ہدایت لے، ہم اندھیرے میں چلے جاتے ہیں. تو قرآن کی آیات اور احادیث بہت سی ہیں، اس سے یہ بات بہت صراحت اور وضاحت سے ثابت ہوتی ہے کہ حقیقی زندگی اور دنیا کی راحت میں صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداروں کا حصہ ہے، اور نافرمان دنیا میں بھی حقیقی زندگی اور حقیقی راحت سے محروم ہے. یہ پہلی چیز ہے جو سمجھنے کی ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی ہوگی، جب ہم مصیبت اور مشکل میں مبتلا ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو کوئی نیک کام کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کے صاحب ایمان ہو، تو اس شخص کو ہم دنیا میں مزیدار زندگی دیں گے اور آخرت میں ان کے اچھے کاموں کے عوض ان کو بدلہ دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا. لکھا ہے اس میں مفتی مشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ محققین ائمہ تفسیر، تفسیر کے جو امام ہیں قرآن کے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جتنے بھی ایسے بڑے بڑے مفسر گزرے ہیں، ان سب نے اس آیت میں حیات کی تفسیر دنیا ہی کی زندگی لی ہے. اس آیت میں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ. یہ حیاۃ طیبہ میں ان سب حضرات نے اس کے معنی یہی لیے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی، اور یہ زندگی مزیدار صرف ان لوگوں کو حاصل ہو سکتی ہے جن کو قناعت کی دولت نصیب، اور جو کچھ حق تعالیٰ نے ان کی قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر وہ راضی ہوں. اب یہ ہے ایک بڑی مصیبت کہ ہم جو ہیں حوث میں رہتے ہیں، اور کا ہوتا ہے، اور جو چیز ملی ہوئی ہے یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں جو ملا ہوا ہے، جو گھر ملا ہوا ہے، جو کھانا پینا ملا ہوا ہے، جو گاڑی ملی ہوئی ہے، جو رہنا سہنا ملا ہوا ہے، جو پیسے ملے ہوئے ہیں، ارے ہمارا حق کہاں تھا، ہمارا حق کہاں تھا، ہمارے حق سے کہیں زیادہ ہمیں ملا ہوا. لیکن اسے مشرق رحمۃ اللہ نے کر پا یہ زندگی جس کا وعدہ ہے قرآن میں، یہ مزیدار زندگی حیات طیبہ فرمایا، صرف ان لوگوں کو حاصل ہو سکتی ہے جن کو قناعت کی دولت نصیب ہو، اور جو کچھ حق تعالیٰ نے ان کی قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر وہ راضی ہوں، اور حرص و طمع سے، لالچ سے آزاد ہوں. ظاہر ہے کہ یہ حیات صرف اہل ایمان اور فرما برداروں کو ہی میسر ہو سکتی ہے، خدا کے نافرمان اور باغی کو یہ زندگی حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی زندگی ہے جو شخص گناہوں میں ہوگا، اس کی زندگی سارے اسباب راحت اور ہر قسم کی نعمت اور دولت کی موجود ہوتے ہوئے بھی تنگ اور بے لذت ہوتے، وہ کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا، اس کے دل کو کبھی سکون ہی نہیں ملتا. اس کے دماغ میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے خلاف جب پیش آ جاتا ہے کچھ، تو تقدیر الہی پر رضامند نہیں ہو پاتا، اس کی وجہ سے اتنا پریشان ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو تو خودکشی کی نوبت آ جاتی ہے. جیسے ابھی بھی واقعہ ہو رہا ہے جاننے والوں میں، تو ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوا تو وہ خودکشی کرنے لگتا. ابھی حال ہی میں اسی پچھلے ہفتے ہی دو عورتوں کے ساتھ یہ قصہ سنا کہ کسی نے بہت ساری وہ پتہ نہیں آئس کریم یا ایسی کچھ چیز کھا لی تھا کہ وہ مر جائے خودکشی کرنے، اور پھر ایک اور عورت کا بھی یہی قصہ سنا. وجہ جو وہ چاہتی تھیں ویسا نہیں ہوا، تو یہی تو مصیبت ہے، یہ تو دین کے بالکل خلاف. دین تو یہ ہے کہ اپنی رائے بالکل نہ ہو، جو من جانب اللہ مل رہا ہے اس پہ راضی رہے، بلکہ شکر کرے اور اس کو اپنی حیثیت سے زیادہ سمجھے. اللہ تعالیٰ کی جب یاد میں رہے گا تو اس کو یہ میسر ہو جائے گا، یہ اس کو توفیق ہو جائے گا. اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے غافل ہوگا، یا معلوم ہے حکم اور اس حکم کے معلوم ہونے کے باوجود اس پہ عمل نہیں کرے گا، تو اس کا انجام قرآن میں آیت ہے وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ونحشره يوم القيامة أعمى. جو شخص میری نصیحت سے یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام سے اعراض کرے گا، اس پہ عمل نہیں کرے گا، تو اس کے لیے قیامت سے پہلے دنیا میں اور قبر میں دونوں جگہ پہ تنگی کا جینا ہوگا، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں. نصیحت سے اعراض کرنے والوں کے لیے جس آیت میں جس تنگی کا کہا گیا ہے، تو ان کو معیشت بنگ کا، یہ ان کی معیشت تنگ ہو جائے گی. جو شخص دنیا میں گناہوں میں مبتلا ہوگا وہ دنیا میں بھی تنگی میں رہے گا، لاکھ اس کے پاس دولت ہو اس کے کام کی نہیں ہوگا، اس کو سکون نہیں ملے گا، اور قبر میں تنگی ہوگا. دیکھتے ہیں اس میں کہ تجربہ شاہد ہے، یعنی تجربے کی بات ہے، جا کے دیکھ لو کہ خدا کے باغی اور نافرمان کو زندگی کی مٹھاس کبھی میسر نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تو قناعت ہی نہیں کر پاتا. جب قناعت ہی نہیں کر پائے گا تو کہاں سے یہ چیز میسر ہو سکتی؟ حقیقی زندگی جو آرام و سکون اور اطمینان کا نام ہے، سامان کا نام نہیں ہے، بڑے بڑے گھروں کا نام نہیں ہے. تو باقی یہ دماغ میں ہے کہ ہم بڑا گھر لے لیں گے تو ہمیں کچھ سکون ہو جائے گا، خاص سکون ہوگا، اور اس کی جو ہے وہ صفائی اور ستھرائی اور مینٹیننس کرتے کرتے دماغ خراب ہو جائے گا. ضرورت کے مطابق لکھا ہے، وہ حدیث شریف ہے، اس کو حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمتہ اللہ نے بتائی تھی. تو دیکھو، ضرورت سے زیادہ مکان نہ ہونا چاہیے، مکان بس اتنا ہو مکان رہنے کے لیے جس سے ضرورت پوری ہو، ورنہ اگر ضرورت سے زیادہ رکھو گے تو قیامت کے روز اس کو تمہاری پیٹھ پہ لاد دیا جائے گا، یعنی عذاب ہوگا. تو حقیقی زندگی جو آرام و اطمینان اور سکون و سرور کا نام ہے، وہ دنیا میں بھی صرف حق تعالیٰ کے فرمانبرداروں کا حق اور حصہ ہے. کافر اور فاجر اس سے دنیا میں بھی محروم ہے. وہ ظاہری دولت اور سامان راحت اس کے پاس کتنا ہی دکھائی دے، نظر تو آیا کہ بہت سامان ہے، لیکن وہی سامان اس کو کاٹتا ہے، اس کو تنگ کرتا ہے، اس کو بے چین کرتا رہتا ہے. فرماتے ہیں دیکھو، سامان راحت سے راحت حاصل ہونا ضروری نہیں. یہ کہ منت رحمت اللہ نے صحیح جگہ فرمایا، سامان راحت اور چیز ہے، اس سے ضروری نہیں کہ تمہیں راحت مل جائے. اور سامان راحت نہ ہو اور دل کو راحت مل جائے، یہ ممکن ہے، یہ ہوتا ہے نیک لوگوں کے ساتھ. یہ مضمون قرآن کریم کی بہت سی آیات سے ثابت ہے، جن میں 100 آیتیں اس کے ثبوت کے لیے حیات المسلمین کے مقدمے کے حاشیے میں حضرت حکیم الامۃ رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرما دی. تو یہ ایک مسئلہ ہوا، ایک یعنی چیز میں کہ حقیقی زندگی اور زندگی کا مزیدار ہونا اور زندگی کی لذت اور مٹھاس وہ اس کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کرتا ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کفار ہیں اور فساق اور فجار ہیں، ان کی دولت اتنی ان کے پاس آ گئی ہے جو، اور یہ صدر ڈھاٹ سے ہیں، اس کا راز کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہاں کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو خدا کے باغی اور نافرمانوں کو فرما برداروں سے زیادہ دولت مند اور باعزت اور پھولتے پھلتے دیکھا جاتا ہے. تو یہ کیوں؟ یہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور وہ اصل میں اعتراض کرنے والا وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی گناہ نہیں کرتے، اور یہ جو لوگ جو گناہ کرتے ہوتے ہیں یہ بڑے ڈھاٹ میں. تو ان کی سب سے بڑی غلطی تو یہ ہے کہ کبر میں مبتلا ہے، کہتے ہیں کہ ہم گناہ نہیں کرتے اور دوسرے گناہ گار ہیں. یہ تو کبر ہے، کبر اور کس کو کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو سمجھنا کہ ہم گناہ نہیں کرتے اور دوسروں کو سمجھنا کہ وہ خود گناہ کر رہے ہیں. تو کبر اور کس چیز کا نام ہے؟ کبر اسی کا تو نام ہے، اور کبر سب سے سب گناہ ہے، کبر سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں ہے. تو یہ شخص تو خود ہی تو مستحق ہو گیا یہ کہہ کر. فرماتے ہیں کہ دیکھو، کفار کے پاس جو سامان اور دولت ہے یہ سامان راحت ہے، اس سے راحت ان کو نہیں ملتی، کیونکہ انا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو جو اطمینان ہوتا ہے وہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتا ہے، اس سے تو وہ محروم ہے، فساق اور فجار اور کفار، تو اس کو کہاں سے ملے گا؟ اور قرآن میں کہہ دیا گیا، اس کا جواب دیا گیا، فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. اسی طرح صاف جواب، یہ کفار کے اموال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ کو صرف یہ منظور ہے کہ ان مذکورہ چیزوں سے، یہ جو دنیاوی اسباب اور سامان اور مختلف دولت اور گھر اور پیسہ اور گاڑی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے اللہ کو صرف یہ منظور ہے کہ ان مذکورہ چیزوں سے دنیاوی زندگی میں بھی ان کو عذاب دے. ان کو جو دیا جاتا ہے اس لیے دیا جاتا ہے کہ انہی چیزوں سے ان کو عذاب پہنچے گا، چنانچہ وہ حقیقت میں دنیا میں بھی عذاب میں ہوتے ہیں. یعنی اہل ایمان کو نصیحت ہے کہ دیکھو کفار کی حالت ظاہری، ان کی دولت، ان کا ساز و سامان، اس سے تعجب میں نہ پڑو، کیونکہ وہ ان کے لیے کوئی خوش ہونے کی چیز نہیں. وہ راحت اور سکون جو ان کو چاہیے تھا وہ ان کو نہیں ملتا. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو کفار کے پاس سامان ہے اور جو کچھ بھی ہے، یہ تو اسی لیے ہے کہ اس سے ہم ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں، تو اب یہ دھوکہ تو ختم ہو جانا چاہیے کہ کفار کے پاس کیوں ہے. کفار کے پاس اس لیے ہے کہ اس سے ان کو عذاب دیا جاتا ہے، اللہ میں ان کو عذاب دیتے ہیں، پھر آخرت میں ان کو کفر پہنچے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب ہوگا کفار. فرماتے ہیں کہ اسلام کے 1350 سال کا تجربہ اور مشاہدہ یہ گواہی دیتا ہے کہ مسلمان قوم نے جب کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا اور اس پر عمل کیا، تو آخرت کے درجات جو اصل مقاصد ہیں وہ تو ان کو حاصل ہوتے ہی ہیں، دنیاوی اور ظاہری دولت و عزت بھی ان کے قدموں پر آ گرتے ہیں اور کھلی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے پاس دنیا ذلیل ہو کر آتی ہے. اور جب مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے اور ان کی سنتوں سے منہ موڑ لیا، تو آخرت کے عذاب کے علاوہ ان کو دنیا میں بھی ان کی ساری چیزوں نے ان سے منہ موڑ لیا. مسلمانوں کے ساتھ اللہ میں کا یہی معاملہ ہے کہ اگر وہ کریں گے گڑبڑ تو ان کی پکڑ ہوگی دنیا میں، اس لیے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کو تنبیہ ہو اور تنبیہ ہونے کے بعد وہ باز آ جائیں. یہ حجت تمام ہو جاتی ہے. اس لیے جب مسلمانوں پر کوئی مشکل پیش آئے تو فوراً توبہ استغفار میں لگے اور اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ بھئی ہمارے اعمال میں خرابی کیا ہے. اچھا اپنی خرابی نظر ہی نہیں آتی، جیسے میں نے آپ کو ابھی عرض کیا، ایک جاننے والے ہیں وہ یوں ہی کہتے ہیں کہ صاحب آپ تو ہمیں کہتے ہیں ہم تو بڑی مشکل میں ہیں، ہمیں یہ بیماریاں ہیں، ہمیں یہ پریشانیاں ہیں، ہمیں یہ مشکل ہے، ہمیں وہ مشکل ہے، اور یہ ہمارا فلاں رشتے دار ہے، یہ ہر طرح کی بدماشی کرتا ہے، اور یہ اتنے آرام میں ہے، اتنے ٹھاٹ میں. تو دیکھیے یہاں پہ غلطی سمجھیے، یہ شخص کیسے ایسے گناہ میں مبتلا جسے کبر کہتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں، تو یہ ان کو نظر نہیں آتا. تو اپنا گناہ تو خود نظر ہی نہیں آتا. اسی طرح سے ایک ہے وہ اپنا مکان چاہتے ہیں کہ اور بڑا ہو جائے، اچھا مکان ہو جائے، تو اپنے جو موجودہ مکان ہے اس میں راضی نہیں ہو. تو یہ کوئی کم بڑا گناہ ہے، یہ تو معمولی گناہ ہے. ناشکری کا تو عذاب آئے گا. قرآن میں ہے اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بے شک شدید ہے. وہی عذاب ہوتا ہے دنیا میں، یہ آدمی چین اور سکون سے محروم ہو جاتا ہے. تیسری بات اس مقدمے میں یہ لکھی ہے کہ مسلمانوں کی ہر فلاح اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں منحصر ہے، اور اس کو تو مسلمانوں نے ایسا چھوڑا ہے کہ جس کی انتہا ہی نہیں. فرماتے ہیں کہ آخرت کی صلاح اور فلاح اور آرام و عیش کی زندگی تو مطلقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اتباع میں منحصر ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ہم نے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ تو بہت ہی اہم چیز تھی. مسلمان کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت ہونی چاہیے اور ان کی اتباع میں لگا رہنا چاہیے, لیکن ہم ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑتے چل جائیں. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کوئی جاہل ہو یا اس کو پتہ نہ ہو اس کا, یا غافل ہو کہ پتہ ہوتے ہوئے اس پہ عمل نہیں کرتا, جاہل یا غافل رہ کر سنتوں سے جاہل یا غافل رہ کر کوئی انسان کتنی محنت اور جانفشانی اور زہد اور ریاضت اختیار کرے, وہ راستے کے غلط ہونے کے سبب بالکل بیکار بلکہ مضر ہو جائے. وہ تمہاری محنت چاہے تم کسی چیز کے لیے کرو, سوال یہ ہے کہ سب سے پہلا معیار یہ ہے کہ تمہارا کام اور تمہارا طریقہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں. اور سنت اس کو کہتے ہیں کہ وہ علماء کرام بتائیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا تعامل ثابت ہو. لکھتے ہیں یہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ کہ حسب تسلیم قرآن کریم مطلق صحیح, یعنی بس کوشش کرنا اور محنت کرنا اور عبادت اور ریاضت کی صورت, یہ اللہ کے راضی کرنے کے لیے اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں, بلکہ خاص وہ سعی وہ کوشش اور وہ محنت درکار ہے جس کی تعلیم خود حق سبحانہ و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرمائی. وسعى لها سعيها وهو مؤمن کی شرط ہے, وہ مؤمن آخرت کے لیے سعی کرے, کوشش کرے جو اس کے مناسب ہے اور وہ مومن بھی ہو. فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے دنیا کی عزت و دولت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں منحصر ہے. سن لیجیے, مسلمانوں کے لیے دنیا کی عزت و دولت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں منحصر ہے. کوئی شخص چاہتا ہے اس کو دنیا میں عزت و دولت ملے تو بھی اس کا طریقہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. یہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تفصیل میں سے پڑھ رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے سوا دوسری قومیں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور نامرضی اور حلال حرام سے بے فکر ہو کر, یعنی اس کی پرواہ نہ کریں حلال حرام کی اور سنت کی, دنیاوی ترقی کے لیے کوئی اسکیم بنائیں تو دنیا کی ظاہری حیات میں اس کا کامیاب ہو جانا ممکن ہے, کیونکہ کفار دوسری قومیں جو حقیقی راحت ان کو حاصل نہیں ہوگی, مگر ظاہری سامان راحت اور عزت و دولت ان کو ان چیزوں سے حاصل ہو جائے تو کوئی بعید نہیں. لیکن مسلمان جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ہے, وہ ان بے دینوں کی نقل اتار کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ دنیاوی عزت و دولت کے حصول میں بھی بجز سبز گنبد میں آرام فرمانے والے تاجدار مدینہ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے کہیں جائے پناہ نہیں, ہمارے لیے کہیں جائے پناہ نہیں. ہمارا تو بس ایک ہی چیز ہمارے لیے رہ گئی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیں, ان کی سنت پہ عمل کریں. تاریخ اسلام اس پر شاہد ہے کہ مسلمان قوم نے جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑا تو دنیا کی عزت و دولت نے بھی اس سے منہ موڑ لیا, اور جس وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عامل بنے, ان پر عمل کیا یعنی سنتوں کی پابندی کی, تو ان کے عروج اقبال کا یہ عالم تھا کہ جنگل میں سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جانے والے امیر المومنین جنگل میں سوئے ہوئے ہیں اور تکیہ اینٹ کا ہے, پتھر کا ہے, لیکن ان کے نام سے کسرا اور قیصر کے محلات میں زلزلہ پڑ جاتا تھا. اللہ تعالیٰ ہم لوگ ہمارے لیے مضمون اس طرح باتیں کو نافع بنا دیں, یا اللہ ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اول تو سمجھیں. بھائی رہنما چاہیے, ایک رہنما چاہیے جو آپ کو بتائے گا, ورنہ اپنی عقل سے تو ہم اپنے گناہوں کو ہی سمجھ لیں گے کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. جیسے آپ کو بعض مثالیں دی, ایک اللہ والا ایسا ہونا چاہیے ہر شخص کے لیے جو اس کو بتا دے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, یہ گناہ ہے اور یہ ثواب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.